يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
اے ایمان والو بہت بدگمانیوں سے بچو, یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں, اور بھید نہ ٹٹولا کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی, اور اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والی مہربان ہے. سامعین, اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. بدگمانی اور عیوب تلاش کرنا نیز غیبت کا مفہوم. اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کو بدگمانیوں سے اور تہمت دہرنے سے اور اپنوں اور غیروں کو خوف زدہ کرنے سے اور خامخواہ کی دہشت دل میں رکھ لینے سے روکتے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ بسا اوقات اکثر اس قسم کے گمان بالکل گناہ ہوتے ہیں, پس تمہیں اس میں پوری احتیاط چاہیے. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارے مسلمان بھائی کی زبان سے جو کلمہ نکلا ہو, جہاں تک تم سے ہو سکے اسے بھلائی اور اچھائی پر محمول کرو. ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کعبہ کرتے ہوئے فرمایا, تو کتنا پاک گھر ہے, تو کیسی اچھی خوشبو والا ہے, تو کس قدر عظمت والا ہے, تو کیسی بڑی حرمت والا ہے. اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, کہ مؤمن کی حرمت اس کے مال اور اس کی جان کی حرمت اور اس کے ساتھ نیک گمان کرنے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیری حرمت سے بہت بڑی ہے. یہ حدیث صرف ابن ماجہ میں ہی ہے اور صحیح ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بدگمانی سے بچو, گمان سب سے بڑی جھوٹی بات ہے, بھید نہ ٹٹولو, ایک دوسرے کی بزرگی حاصل کرنے کی کوشش میں نہ لگ جایا کرو, حسد بغض اور ایک دوسرے سے منہ پھلانے سے بچو, سب مل کر رب رحیم کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو سہو. صحیح مسلم وغیرہ میں ہے رسول اللہ نے فرمایا, ایک دوسرے سے روٹ کر نہ بیٹھ جایا کرو, ایک دوسرے سے میل جول ترک نہ کر لیا کرو, ایک دوسرے سے حسد بغض نہ کیا کرو, بلکہ سب مل کر اللہ کے بندے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بند ہو کر زندگی گزارو. کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال اور میل جول چھوڑے. سنن نبی داؤد میں ہے کہ ایک شخص کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا اور کہا گیا کہ اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے گر رہے ہیں. آپ نے فرمایا, ہمیں بھید ٹٹولنے سے منع فرمایا گیا ہے, اگر ہمارے سامنے کوئی چیز ظاہر ہو گئی تو ہم اس پر پکڑ سکتے ہیں. مسند احمد میں ہے کہ عقبہ کے کاتب دخین کے پاس ابو الحیثم گئے اور ان سے کہا کہ میرے پڑوس میں کچھ لوگ شرابی ہیں, میرا ارادہ ہے کہ میں داروغہ کو بلا کر انہیں گرفتار کرا دوں. آپ نے فرمایا, ایسا نہ کرنا, بلکہ انہیں سمجھاؤ بجھاؤ, ڈانٹ ڈپٹ کر دو. پھر کچھ دنوں کے بعد آئے اور کہا, وہ باز نہیں رہتے, اب تو میں ضرور داروغہ کو بلاؤں گا. آپ نے فرمایا, افسوس افسوس, تم ہرگز ہرگز ایسا نہ کرو. سنو, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, رسول اللہ نے فرمایا, جو شخص کسی مسلمان کی پردہ داری کرے اسے اتنا ثواب ملے گا جیسے کسی نے زندہ درگور کردہ لڑکی کو زندہ کر دیا. سنن نبی داؤد میں ہے, معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اگر تو لوگوں کی پوشیدگیاں اور ان کے راز ٹٹولنے کے در پہ ہوگا تو تو انہیں بگاڑ دے گا, یا فرمایا ممکن ہے تو انہیں خراب کر دے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اس حدیث سے اللہ تعالیٰ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو بہت فائدہ پہنچایا. سنن نبی داؤد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ امیر اور بادشاہ جب اپنے ماتحتوں اور رعایا کی برائیاں ٹٹولنے لگ جاتا ہے اور گہرا اترنا شروع کر دیتا ہے تو انہیں بگاڑ دیتا ہے. پھر فرمایا کہ تجسس نہ کرو, یعنی برائیاں معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو, تانک جھانک نہ کیا کرو, اسی سے جاسوس ماخوذ ہے. تجسس کا اطلاق عموماً برائی پر ہوتا ہے اور تحسس کا اطلاق بھلائی کے ڈھونڈنے پر, جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرماتے ہیں, جس کا ذکر سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں ہے, فتحسسو, یعنی بچوں تم جاؤ اور یوسف اور برادر یوسف کو ڈھونڈو, اور اللہ رحمان کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اور کبھی کبھی ان دونوں کا استعمال شر اور برائی میں ہوا ہے. چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہ تجسس کرو نہ تحسس کرو, نہ حسد و بغض کرو نہ منہ موڑو بلکہ سب مل کر اللہ تعالیٰ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تجسس کہتے ہیں کسی چیز میں کرید کرنے کو، اور تحسس کہتے ہیں ان لوگوں کی سرگوشی پر کان لگانے کو جو کسی کو اپنی باتیں سنانا نہ چاہتے ہوں، اور تدابر کہتے ہیں ایک دوسرے سے رک کر آزاردہ ہو کر قطع تعلقات کرنے کو۔ پھر غیبت سے منع فرماتے ہیں۔ سنن نبی داؤد میں ہے، لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو اپنے مسلمان بھائی کی کسی ایسی بات کا ذکر کرے جو اسے بری معلوم ہو، تو کہا گیا کہ اگر وہ بات اس میں ہو جب بھی۔ فرمایا ہاں غیبت تو یہی ہے، ورنہ بہتان اور تہمت ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صفیہ تو ایسی ایسی ہیں، مسدد نامی راوی کہتے ہیں یعنی کم قامت پستاقد ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم نے ایسی ہی بات کہی ہے کہ سمندر کے پانی میں اگر ملا دی جائے تو اسے بھی بگاڑ دے۔ اور ایک مرتبہ آپ کے سامنے کسی شخص کی کچھ ایسی ہی باتیں بیان کی گئیں تو رسول اللہ نے فرمایا میں اسے پسند نہیں کرتا گو مجھے کوئی بہت بڑا نفع بھی مل جائے۔ ابن جریر میں ہے کہ ایک بیوی صاحبہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں آئی، جب وہ جانے لگی تو صدیقہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کو اشارے سے کہا کہ یہ بہت پستہ قامت ہیں، رسول اللہ نے فرمایا تم نے ان کی غیبت کی۔ الغرض غیبت حرام ہے اور اس کی حرمت پر مسلمانوں کا اجماع ہے، لیکن ہاں شرعی مصلحت کی بنا پر کسی کی ایسی بات کا ذکر کرنا غیبت میں داخل نہیں جیسے جرح و تعدیل، نصیحت و خیر خواہی، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فاجر شخص کی نسبت فرمایا تھا یہ بہت برا آدمی ہے، اور جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا معاویہ مفلس شخص ہے اور ابو الجہم بڑا مارنے پیٹنے والا آدمی ہے۔ یہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا جبکہ ان دونوں بزرگوں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے نکاح کا مانگا ڈالا تھا، یعنی ان سے نکاح کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ اور بھی جو باتیں اس طرح کی ہوں ان کی تو اجازت ہے، باقی اور غیبت حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس طرح تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے گھن کرتے ہو اس سے بھی بہت زیادہ نفرت تمہیں غیبت سے کرنی چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری نیز مسلم میں ہے رسول اللہ نے فرمایا اپنے دیے ہوئے ہبے یعنی تحفے کو واپس لینے والا ایسا ہے جیسے کتا جو قے کر کے چاٹ لیتا ہے، اور فرمایا بری مثال ہمارے لیے لائق نہیں۔ حجت الوداع کے خطبے میں ہے رسول اللہ نے فرمایا تمہارے خون، مال، آبرو تم پر ایسے ہی حرام ہے جیسی حرمت تمہارے اس دن کی، تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری نیز صحیح مسلم کی ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہے رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مسلمان کا مال، اس کی عزت اور اس کا خون مسلمان پر حرام ہے، انسان کو اتنی ہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی حقارت کرے۔ سنن ابی داؤد ہی میں ہے رسول اللہ نے فرمایا اے وہ لوگوں جن کی زبانیں تو ایمان لا چکی ہیں لیکن دل ایماندار نہیں ہوئے، تم مسلمانوں کی غیبتیں کرنی چھوڑ دو اور ان کے عیبوں کی کرید نہ کیا کرو، یاد رکھو اگر تم نے ان کے عیب ٹٹولے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پوشیدگیوں کو ظاہر کر دیں گے، یہاں تک کہ تم اپنے گھرانے والوں میں بھی بدنام اور رسوا ہو جاؤ گے۔ مسند ابی اعلی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ سنایا جس میں آپ نے پردہ نشی عورتوں کے کانوں میں بھی اپنی آواز پہنچائی، اور اس خطبے میں اوپر والی حدیث بیان فرمائی۔ سنن ترمذی میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ کعبے کی طرف دیکھا اور فرمایا تیری حرمت و عظمت کا کیا ہی کہنا ہے، لیکن تجھ سے بھی بہت زیادہ حرمت ایک ایماندار شخص کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج والی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں جن سے وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے ہیں، میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یہ وہ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتیں لوٹتے تھے، یعنی غیبتیں کرتے۔ سنن نبی داؤد نیز مسند ابی اعلی اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ ماعز رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، آپ نے منہ پھیر لیا یہاں تک کہ وہ چار مرتبہ کہہ چکے، پھر آپ نے پانچویں دفعہ کہا تو نے زنا کیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ فرمایا جانتا ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ جواب دیا ہاں۔ جس طرح انسان اپنی حلال عورت کے پاس جاتا ہے اسی طرح میں نے حرام عورت سے کیا۔ آپ نے فرمایا اب تیرا مقصد کیا ہے؟ کہا یہ کہ آپ مجھے اس گناہ سے پاک کریں. رسول اللہ نے فرمایا کیا تو نے اسی طرح دخول کیا تھا جس طرح سلائی سرما دانی میں اور لکڑی کوئے میں؟ کہا ہاں اے اللہ کے رسول. اب رسول اللہ نے انہیں رجم کرنے کا یعنی پتھراؤ کرنے کا حکم دیا, چنانچہ یہ رجم کر دیے گئے. اس کے بعد رسول اللہ نے دو شخصوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اسے دیکھو اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی تھی لیکن اس نے اپنے آپ کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ کتے کی طرح پتھراؤ کیا گیا. رسول اللہ یہ سنتے ہوئے چلتے رہے. تھوڑی دیر بعد آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک مردہ گدھا پڑا ہے. فرمایا فلاں فلاں شخص کہاں ہے؟ وہ سواری سے اتریں اور اس گدھے کا گوشت کھائیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ آپ کو بخشے, کیا یہ کھانے کے قابل ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ابھی جو تم نے اپنے بھائی کی بدی بیان کی تھی وہ اس سے بھی زیادہ بری چیز تھی. اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, وہ شخص جسے تم نے برا کہا تھا وہ تو اب اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے. اس کی اسناد بالکل صحیح ہے. مسند احمد, نیز ادب المفرد للبخاری, الصمت لابن ابی الدنیا اور مساوی الاخلاق للخرائط وغیرہ میں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جو نہایت سڑی ہوئی مردار بو والی ہوا چلی. رسول اللہ نے فرمایا جانتے ہو یہ بو کس چیز کی ہے؟ یہ بدبو ان کی ہے جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ منافقوں کے ایک گروہ نے مسلمانوں کی غیبت کی ہے, یہ بدبودار ہوا وہ ہے. سدی فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک سفر میں دو شخصوں کے ساتھ تھے جن کی خدمت یہ کرتے تھے اور وہ انہیں کھانا کھلاتے تھے. ایک مرتبہ سلمان رضی اللہ عنہ سو گئے تھے اور قافلہ آگے چل پڑا. پڑاؤں پر پہنچ کر ان دونوں نے دیکھا کہ سلمان نہیں آئے تو اپنے ہاتھوں سے انہیں خیمہ کھڑا کرنا پڑا اور غصے سے کہا سلمان تو بس اتنے ہی کام کے ہیں کہ پکی پکائی کھا لے اور تیار خیمے میں آرام کر لے. تھوڑی دیر میں سلمان رضی اللہ عنہ پہنچے, ان دونوں کے پاس سالن نہ تھا تو کہا تم جاؤ رسول اللہ سے ہمارے لیے سالن لے آؤ. یہ گئے اور رسول اللہ سے کہا اللہ کے رسول مجھے میرے دونوں ساتھیوں نے بھیجا ہے کہ اگر آپ کے پاس سالن ہو تو دے دیجئے. رسول اللہ نے فرمایا وہ سالن کیا کریں گے, انہوں نے تو سالن پا لیا. سلمان رضی اللہ عنہ واپس گئے اور جا کر ان سے یہ بات کہی. وہ اٹھے اور خود رسول اللہ کی خدمت میں حاضر اور کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس تو سالن نہیں نہ آپ نے بھیجا. رسول اللہ نے فرمایا تم نے سلمان کے گوشت کا سالن کھا لیا جبکہ تم نے انہیں یوں یوں کہا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی میتن اس لیے کہ وہ سوئے ہوئے تھے اور یہ ان کی غیبت کر رہے تھے. الضیاء المقدسی کی کتاب المختارہ میں تقریباً ایسا ہی ایک واقعہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے اس خادم کا گوشت تمہارے دانتوں میں اٹکا ہوا دیکھ رہا ہوں اور ان کا اپنے غلام سے جبکہ وہ سویا ہوا تھا اور ان کا کھانا تیار نہیں کیا تھا صرف اتنا کہنا مروی ہے کہ یہ تو بڑا ہی سونے والا ہے. ان دونوں بزرگوں نے رسول اللہ سے کہا آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے. آپ نے فرمایا جاؤ اسی سے کہو وہ تمہارے لیے استغفار کرے. مسند ابی اعلیٰ میں ہے جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا یعنی اس کی غیبت کی, قیامت کے دن اس کے سامنے وہ گوشت لایا جائے گا کہ جیسے اس کی زندگی میں تو نے اس کا گوشت کھایا تھا اب مردے کا گوشت بھی کھا. اب یہ چیخے گا چلائے گا ہائے وائے کرے گا اور اسے جبرن وہ مردہ گوشت کھانا پڑے گا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ کا لحاظ کرو, اللہ کے احکام بجا لاؤ, اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو. جو اللہ کی طرف جھکے اللہ تعالیٰ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کی طرف رجوع کرے وہ اس پر رحم اور مہربانی فرماتے ہیں. جمہور علماء کرام فرماتے ہیں غیبت گو کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس خصلت کو چھوڑ دے اور پھر سے اس گناہ کو نہ کرے. پہلے جو کر چکا ہے اس پر نادم ہونا بھی شرط ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے, اور جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی حاصل کر لے. بعض کہتے ہیں یہ بھی شرط نہیں, اس لیے کہ ممکن ہے اسے خبر ہی نہ ہو اور وہ معافی مانگنے کو جب چاہے گا تو اسے اور رنج ہوگا. بس اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جن مجلسوں میں اس کی برائی بیان کی تھی ان میں اب اس کی سچی بھلائی بیان کرے اور اس برائی کو اپنی طاقت کے مطابق دفع کر دے تو ادلا بدلا ہو جائے گا. واللہ اعلم.